بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس عظيم اور چھوٹے سے پیارے سے رسالے کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کیا تھا، المرجع فی تفسیر القرآن، کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ہمارے پاس کچھ ریفرنس ہونا چاہیے. ہم کہاں سے تفسیر کا علم سیکھیں؟ ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کی خواہش ہے قرآن مجید کو سمجھے، لیکن قرآن مجید کو ہم کہاں سے سمجھیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے کر دیا ہے کہ جس کا دل چاہے جیسے چاہے ویسے سمجھ لے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی خاص راستہ دکھایا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اپنی منمانی اپنی مرضی کرتے رہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ آپ دین کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے کہ کسی شخص یا کسی امام یا کسی عقل یا کسی منطق کو اپنائیں اور پھر اس بابرکت کلام کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص راستہ دکھایا ہے، ایک خاص سسٹم ہے، خاص نظام ہے، جس کے مطابق ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا ہے. پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ جو مرجع تفسیر قرآن مجید کا سب سے پہلے ہے کیا؟ قرآن، کلام اللہ تعالیٰ. ایسا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے قرآن مجید خود. اور وہ کیسے؟ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اور قرآن مجید یاد رکھیں، اگر کسی بھی موضوع پر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا سمجھنی ہے قرآن مجید کے تعلق سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس خاص موضوع کی آیات کو جمع کریں، ساری آیات، اور پھر ان آیات کو جمع کرنے کے بعد آپ ان آیات کو سمجھیں، پھر آپ اس موضوع کے متعلق بات کریں. اگر آپ صرف ایک آیت کو لیتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں اور اس موضوع کے متعلق دوسری آیات چھوڑ دیتے ہیں، تب غلطی واقع ہوتی ہے. اسی یعنی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شراب کے متعلق، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اچھا، اگر نشہ نہ ہو قریب جاؤ کہ نہیں؟ ممانعت ہے اس آیت میں؟ ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی شخص، کوئی شرابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، شراب چھوڑ نہیں سکتا، مجبور ہے، حقیقتاً ایمان کی کمزوری ہے وجہ، تو وہ شخص کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ جب نماز پڑھو تو جب شراب پی تو نماز سے قریب نہ جاؤ، تو میں اس آیت پہ عمل کرتا ہوں، میں جب شراب پیتا ہوں نماز کے قریب نہیں جاتا ہوں، اور جب نماز پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد میں شراب پی لیتا ہوں. تو کیا اس کے استدلال درست ہے؟ کہ قرآن مجید کی آیتوں بیان کر رہے ہو، غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہ اس شخص نے شراب، نشے آور چیزوں کے متعلق جو آیات ہیں قرآن مجید کو، ان کو جمع نہیں کیا. اگر وہ اس آیت کو پڑھ لیتا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، تب وہ یہ بات کبھی نہ کر سکتا، کیونکہ یہ جو دوسری آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت، وہ اس پہلی آیت کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے، وہ پہلی آیت جو ہے منسوخ ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے. تو قرآن مجید کی تفسیر بہترین تفسیر قرآن مجید خود ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید خود سارے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ، سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا قرآن، کتاب اور حکمت. یہ حکمت کیا ہے؟ قرآن کتاب جانتے ہیں، قرآن میں یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے، مفسرین فرماتے ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید کے علاوہ ہے. کیونکہ قرآن مجید ہم نے کس کی زبانی سنا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہم نے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. جبریل علیہ السلام براہ راست نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو سنا دے، نہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، قرآن کو نازل فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو سنایا، اور صحابہ سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے اس طریقے سے. تو سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن کی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید صرف قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیز کو بھی قرآن کی تفسیر کے لیے بیان کیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے متعلق اب شیخ صاحب دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں با کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرجع تفسیر کی بات کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، دوسرے نمبر پہ ہے قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیفسر القرآن بالسنہ. تو قرآن مجید کی تفسیر سنت سے ہوتی ہے. سنت سے یہاں کیا مراد ہے؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے سنت کا؟ کوئی جانتا ہے؟ نہ، لفظ سنت، لفظ سنت کا معنی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا اقرار، یہ معنی ہے سنت کا. تو حدیث کا کیا معنی ہے؟ قول صرف، عمل نہیں. تو پھر اقرار بھی حدیث ہے؟ غیر حدیث ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو سنت کا ایک مفہوم ہے جو حدیث کے مترادف ہے. سنت کے معنی حدیث بھی ہے، اور یہی مراد ہے یہاں پہ شیخ صاحب نے جو فرمایا فیفسر قرآن بالسنہ یعنی بالحدیث. سنت کے دوسرے مفہوم کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ محدثین کے نزدیک ہے. ہاں، فقہا کے نزدیک معنی کیا ہے سنت کا؟ سنت جو مستحب کے مترادف ہے، مستحب کے برابر ہے. مستحب کیا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے، اگر اس پہ عمل کرو تو اس کا اجر ہے، اور اگر اس کو نہ کرو تو اس پر گناہ نہیں ہے. تو فرض پسند عمل نہیں ہے کیا؟ فرض پسند عمل ہے کہ نہیں؟ سنت کی تعریف کیا ہے فقہا کے نزدیک؟ چار چیزیں ہیں. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، ہر وہ چیز جس کو حکم دیا گیا ہے لازمی طور پر نہیں، اسے کہتے ہیں سنت. اور ہر وہ چیز جس کو حکم دیا گیا کہ لازمی طور پر اسے بجا لانا، اسے کہتے ہیں فرض. حکم کیا ہے سنت کا فقہا کے نزدیک؟ اگر اس پہ عمل کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ تو وہ باعث ثواب ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کو چھوڑنے والا مستحق عذاب ہے. مستحق عذاب ہے؟ مستحق عذاب نہیں ہے. بارک اللہ فیک. اچھا، سنت علماء عقیدہ کے نزدیک اور اصولیین کے نزدیک کیا معنی ہے؟ سنت کا کیا معنی ہے؟ نبي اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. ہاں سنت کا تیسرا مفہوم جو اصول علماء اصول بیان کرتے ہیں، علماء عقیدہ بیان کرتے ہیں، سارے کی ساری شریعت الاسلام هو السنہ. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنہ والسنہ هي الاسلام. اور اس سنت کے معنی سے فرض کے مترادف ہے. داڑھی سنت ہے، کیا مطلب ہے داڑھی سنت ہے؟ یعنی داڑھی کون سی سنت ہے؟ فقہا کی سنت ہے، اصولین کی سنت ہے، یعنی داڑھی فرض ہے. یاد رکھیں داڑھی جو ہے، داڑھی رکھوانا مردوں کے لیے فرض ہے. سنت کہا جاتا ہے کہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ وسلم کا طریقہ. تو سنت کا جو تیسرا مفہوم ہے وہ ہے طریقہ، جو آپ وسلم کا طریقہ ہے. اور پورے کے پورے شریعت جو ہے، پورا اسلام جو ہے، وہ کون لے کے آیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنانا فرض ہے. تو شیخ صاحب فرماتے فسر القرآن بالسنہ، تو قرآن مجید کی تفسیر سنت سے کی جاتی ہے. سنت کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ حدیث، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر جب حدیث کی ہم بات کرتے ہیں تو حدیث صحیح، حدیث وہی ہوتی جو حدیث صحیح ہو. ضعیف حدیث قرآن کی تفسیر کے لیے بیان کرنا درست نہیں. شیخ صاحب اب بیان کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے بعد سنت سے، حدیث سے کرنا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ مُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. پہلی وجہ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دینے والے ہیں، اور جو پیغام دینے والا ہو فہو اعلم الناس بمراد اللہ تعالی بکلامہ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت کریمہ سے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی مراد، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت کریمہ میں سے؟ مخلوق میں سے سب سے زیادہ کون جاننے والا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، اور وہ کون ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ولذلك امثله منها، اب اس کی چند مثالیں ہیں. کس چیز کی مثالیں؟ کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا. پہلی مثال قوله تعالی، میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یعنی بعض آیات قرآن مجید میں سے ایسی ہیں جن کا معنی و مفہوم وہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے، اس کی وضاحت آپ کے فرمان سے ہوتی ہے. اب اس کی چند مثالیں دیکھیں. پہلی مثال سے ایسا فرماتے ہیں قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ یونس آیت نمبر 26، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے. اب حسنہ کیا ہے؟ اچھا، للذین احسنوا کون ہے، پھر حسنہ کیا ہے، پھر زیادہ کیا ہے؟ للذین احسنوا تو ہم جانتے ہیں، وہ لوگ جو جنہوں نے احسان کیا. کس چیز میں احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عبادت کا حق ادا کیا، اور مخلوق کے حقوق بھی ان کی ادائیگی بھی مکمل طریقے سے کی. الاحسان یاد رکھیں، احسان صرف عبادت میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان کا معنی ہے توحید عبادت، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور فرائض کو انجام دینا، اور محرمات سے اجتناب کرنا. اور خلق کے حقوق میں احسان، کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے حقوق جو بیان کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی پر عمل کرنا، اس کا نام ہے الاحسان فی حقوق المخلوق. اچھا، جن لوگوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى. حسنى کیا ہے؟ اچھا، وزیادہ، زیادہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے
اپنے عقل کی طرف ہمیں رغب کرتا ہے یا عقل پہ چھوڑ دیتا. بھئی آپ کی مرضی, آپ جو سوچو جو سمجھو. ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں اگر پوچھوں حسنہ کیا ہے اور زیادہ کیا ہے, ہر بندہ اپنے قیاس رائے کرے گا اور اپنی بات بیان کرے گا, اور لازماً اختلاف ہوگا کہ نہیں, لازماً اختلاف ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اختلاف سے بچنے کے لیے ہمیں ایک راستہ دیا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا راستہ قرآن مجید, دوسرا راستہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس حسنہ اور زیادہ کے متعلق. شاہ صاحب فرماتے ہیں فقد فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزیادہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ زیادہ کی تفسیر جو بیان فرمائی صحیح حدیث میں وہ ہے, کیا ہو سکتی ہے؟ تو حسنہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. حسنہ جنت ہے. ارے جنت کے بعد بھی کوئی چیز ہے؟ اب جنت تو نہیں لگی نا, یہ زیادہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزیادہ, فقد فسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزیادہ بالنظر الى وجه اللہ تعالی. حسنہ جنت ہے, اور زیادہ کا معنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكريم الغفور الرحيم آخر تک رب ذو الجلال سبحانه وتعالى اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو. اس لفظ دیدار کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیدار کا لفظ نہیں دیا, اگرچہ رؤیا کے باقی دلائل اور آیات ہیں کہ مومن جو ہیں جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار سے مانوس ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا, اور جنت میں سب سے جو اچھی چیز ہے, اگر مومن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے جنت میں تو جنت کے پھل میوے نہیں ہیں, انہیں جنت کے حورے ہیں. جنت کی ہر چیز ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک طرف. تو اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزیادہ کیا ہے؟ النظر الى وجه الله تعالى. فيما الدليل كي كهان في روايته فيما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم صريحا من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم, ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجره. جب حديث کی بات کرتے ہیں تو حديث کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ حديث کس نے روایت کیا ہے, یعنی کس کتاب نے اس کی تخریج کی ہے, اور صحابہ میں سے کون راوی ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے ابن جرير نے اور ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے, اور صحابی جنہوں نے اس حدیث کے راوی جو ہے وہ ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اسے ابن ابی حاتم نے تفسیر میں بیان کیا ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ 1945, حدیث کا نمبر ہے 10341, اور لکائی نے شرح اصول اعتقاد دوسری جلد میں حدیث نمبر 785 میں اس کا ذکر کیا ہے, اور ابی بن کعب کی روایت میں رضی اللہ عنہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے, اور طبری نے دوسری جگہ پر بھی اسے بیان کیا, جلد نمبر 15 سفر نمبر 70 میں تقریبا 69 میں. وفی صحیح مسلم, صحیح مسلم میں شیخ صاحب فرماتے ہیں عن صحیب بن سنان رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل, ثم تلا هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده, سوره يونس آیت نمبر 26. صحیح مسلم بھی ایک روایت ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں جنت میں جنتوں کو کیا ملتا ہے, اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر حجاب اٹھ جائیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا فیکشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل,
تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہے جو کو جنت میں ملے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے, یعنی حسنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس پہلی مثال میں واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ زیادہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا انکار کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا, اور وہ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا تو پھر سمت لازم آتی اور پھر تجسیم بھی لازم آتی. اللہ تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے, وہ لوگ کہتے ہیں. جہت یعنی سمت اور جسم, یہ جو الفاظ ہیں اہل سنت اور جماعت کے علماء نے سلف صالحین کے دور سے لے کے آج تک ان دو لفظوں کے متعلق بڑا پیارا قاعدہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں اسماء و صفات کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اسماء و صفات جو قرآن میں یوں حدیث میں ہیں وہ تین قسم کے ہیں. ایک ایسے اسماء و صفات جن کو ثابت کیا گیا ہے, جیسا کہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, الرب ہے, الغفور ہے, آخر تک ان کو ثابت کیا گیا ہے, ان پر ایمان لے کے آتے ہیں بغیر تکیف کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رحیم ہے, رحمان ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, لیکن کیسے ہم نہیں جانتے, کیسے ہے, کیفیت نہیں. اچھا اگر ہے تو کس جیسی ہے, کس کے مثل ہے, یہ بھی ہم بیان نہیں کرتے. دوسرے قسم کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ ہیں جن کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں ہیں, جیسا کہ لا تأخذ سنة ولا نوم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تو ليس كمثله شيء, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ دو چیزیں جو ہیں اثبات ہے اور نفی ہے, جن کے ثابت کیا گیا ان پر ایمان ہے, جن کے نفی کے بھی ان پر بھی ایمان ہے. تو بغیر تکیف کے, بغیر مثل بیان کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے اور بغیر انکار کرنے کے, آپ چاہے اس ترتیب سے اس ترتیب سے بیان کریں, تو یہ چار ہے. جو تیسرے قسم کے اسماء و صفات ہیں, نہ تو ان کے متعلق ان کا کوئی ذکر, لفظ کا ذکر نہیں ہے, اور ان کی نفی بھی نہیں ہے, نہ ان کو ثابت کیا گیا ان کی نفی کی گئی ہے. مثال سمت, جہت, جسم, یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید صحیح حدیث میں لفظ موجود نہیں ہے, اور ان کی نفی بھی نہیں کی گئی. یاد رکھیں نفی نہیں کی گئی. ان الفاظوں کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ لفظ کیونکہ موجود نہیں ہے قرآن اور سنت میں, تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. معنی کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہیں. تفصیل, جسم سے کیا مراد ہے آپ کا, ذرا تفصیل پہ غور کریں. اگر جسم سے مراد یہ ہے, آپ جسم کے لفظ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ذات ہے جو مختلف حصوں کی محتاج ہے, تب تو اس معنی کے جسم کی ہم نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے وہ. اور اگر جسم کے معنی آپ لوگ کے ذہن میں یہ ہے, یا یہ معنی لیتے ہیں جسم سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں جن سے ذات کی پہچان ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی ذات ہو پہچان کیسے ہوتی ہے, نام اور صفات سے ہوتی ہے. اگر آپ کا معنی یہ ہے جسم کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں, اور یہ صفات بھی ہیں
اللہ تعالیٰ کی شایان شان جیسے ان کے مطابق ہے، مخلوق سے، مخلوق کی صفات سے ہٹ کر، تب تو یہ معنی صحیح ہے، معنی صحیح ہے. اگر اس کو جسم سمجھا جاتا ہے اس معنی کو تب تو ٹھیک ہے، لیکن لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ لفظ کی دلیل کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ رہی بات؟ جس کو نہیں ہاتھ، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہ وجہ ہے کہ شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی گئی کہ وہ مجسم ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے ایسا کہا. انہوں نے ابن تیمیہ کے متعلق فرماتے ہیں وہ مجسم ہیں. اور ایک جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر میں جب شام گئے تو مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور ممبر پر جو سیڑھیاں تھیں اتر کے نیچے گئے اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتے ہیں ممبر سے. بہرحال یہ قصہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو ابن بطوطہ ہی جانتے ہیں، اللہ اعلم، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بات یہ ہے کہ ابن بطوطہ خود اشعری ماتوریدی تھا، تو اس کی بات اس باب میں جو محدثین کا قاعدہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ وہ خود بدعتی شخص ہے، اور بدعتی بندے کی بات خاص طور پر اس چیز میں جس کی وہ جس بدعت میں خود ملوث ہو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوتی. بہرحال کیا شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ان کی کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے، ان کے جتنی بھی تصانیف ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کہا ہو یا کیا ہو، نہ ہی کوئی شاگردوں میں سے کسی نے کہا ہے. اب خطبہ ہو رہا ہے، ضرور کوئی شاگرد ہوگا خطبے کے، ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. اگر کسی سے ثابت اگر ہے کسی سے، کس سے؟ ابھی بطوطہ سے. بہرحال کیا وہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ بشر ہیں، کہہ سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہا تو غلط کہا، لیکن ان سے ثابت نہیں ہے، بات یاد رکھیں. اور اگر یہ غلط بھی کہا تو ان کی امامت جاتی نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، غلطی بشر سے ہی ہوتی ہے. اور اگر ایسے معاملے میں غلطی ہو جائے، ایک جز میں ہو جائے اور باقی ان کے عقیدہ اور منہج بالکل درست ہو، تو ایک جز میں کسی کو پکڑا نہیں جاتا، خاص طور پہ ان علماء کو جن کی بڑی خدمت ہو عقیدہ اور منہج کے علم میں، خدا اور سنت کے علم میں. بہرحال تو جسم کے متعلق یہ الفاظ جو اس طریقے سے، جسم کا معنی کیا لیتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایسی ذات جو مختلف اعضاء، مختلف اجزاء کی محتاج ہے، یعنی ہاتھ کی بھی محتاج ہے، آنکھوں کی بھی محتاج ہے، پاؤں کی بھی محتاج ہے، تو ایسی ذات، ایسی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مخلوق تو محتاج ہے اور مخلوق و خالق میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق فرمایا کہ انسان سمیع و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، تو کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں. انسان کا سمع و بصر انسان کی ذات سے جڑا ہوا ہے، جیسا انسان کی ذات ہے ویسے انسان کا صفات ہے. انسان خود مخلوق ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، تو انسان محتاج ہے آنکھوں کا دیکھنے کے لیے اور کانوں کا سننے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کانوں کی تاکہ وہ سنے، وہ بے نیاز ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کان ہم سننے کو ثابت کرتے تو کان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، ہرگز نہیں. جو لوگ یہ کہتے وہ مشبہ ہیں، وہ مجسمہ ہیں، وہ تجسیم کی بات کرتے ہیں، تو یہ معنی بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. لیکن اگر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے معنی مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے صفات کمال سے موصوف ہے، تو تب یہ معنی صحیح ہے. لیکن جسم کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کو کوئی دلیل نہیں ہے، بات سمجھ آئے؟ تو یہ تفصیل جو ہے اس ایسی لفظوں میں تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. نہ تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کو کوئی جسم نہیں ہے، نفی نہ کریں کیونکہ نفی کی دلیل نہیں ہے، جسم کا لفظ ثابت نہ کریں کیونکہ ثبوت کی دلیل نہیں ہے، تو پھر نہ نفی ہے نہ ثابت. تو کہیں گے تو کریں، تو کریں کیا، تفصیل سے بات کریں، ٹھیک ہے. دوسری مثال شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، واعد لهم ما استطعتم من قوه، اور ان کے لیے، یعنی دشمن کے لیے، کافروں کے لیے تیار کرو جو آپ کی استطاعت میں ہو قوت میں سے. یہ قوہ کیا ہے؟ قوہ کا عام معنی کیا ہے؟ طاقت. اچھا، لیکن اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے قوت کے؟ اس آیت کریمہ میں قوت سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں
یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 60 کی آیت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد فسر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القوت بالرمی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تفسیر معنی بیان فرمایا ہے صحیح حدیث میں کہ قوت کا معنی ہے الرمی. کیا معنی ہے الرمی؟ جی پھینکنا. کیا پھینکنا؟ پتھر پھینکنا. الرمی کا مطلب تیر اندازی. تیر اندازی, نیزے بازی, اس طریقے سے جو مارنا, جو وہ اسلحہ جسے مارا جاتا ہے. بس تیر اندازی تک. اس کے بعد ہر وہ چیز جو میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے مارنے کے لیے, رمی جسے مارا جاتا ہے, پھینکا جاتا ہے, اس میں توپ شامل ہے, کلاشنکوف, F-16. F-16 نہیں آئے گا, وہ نہیں مارتے, گولے نہیں مارتے. اس میں ہر وہ طاقت شامل ہے, سبحان اللہ, دیکھیں ہر وہ طاقت شامل ہے جس سے مارا جاتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4946. وغیرہ من حدیث عقبۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ, امام مسلم نے بھی روایت کیا, امام مسلم کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے, اور جو صحابی ہیں جن نے روایت فرمایا وہ ہیں سیدنا عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ. دو مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہے, ایک زیادہ کا معنی اللہ تعالیٰ کا دیدار, اور قوت کا معنی مارنا پھینکنا, یعنی تیر اندازی, نیز اندازی یا اس جیسی دوسری چیزیں جو میدان جنگ میں مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور اس آیت کریمہ میں ایک فائدہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کافر دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ضروری ہونا ہے, دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ہے مادی طاقت, جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اور اس حدیث شریف میں ہے. مادی طاقت. دوسری چیز جو اس سے پہلے ہے اور بنیادی چیز ہے, وہ ہے ایمانی طاقت. ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے. ایمان ہے تو غلبہ ہے, ایمان نہیں ہے تو غلبہ نہیں ہے. کیا بغیر ایمان کے بھی غلبہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں, کامیابی, دشمن پر کامیابی کے لیے دو بنیادیں ہیں. اگر یہ دونوں ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے اور غلبے سے نوازتا ہے, نصرت فرماتا ہے. پہلی طاقت ہے ایمان کی طاقت, توحید کی طاقت, اتباع سنت کی طاقت. یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد اصل کی طاقت, مادی طاقت, اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایمانی طاقت نہ ہو, کیا غلبہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر مادی طاقت نہ ہو, غلبہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دلیل کے ساتھ میں جواب سننا چاہتا ہوں. ایمانی طاقت نہ ہو, کون سی دوسری؟ ایمانی طاقت نہ ہو غلبہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ کون جی؟ نہیں, وہ کہیں نہ ہو, پہلے اس کی بات کرتے ہیں. ایمانی طاقت نہیں ہے اور مادی طاقت ہے, کیا غلبہ ہو سکتا ہے؟ دلیل, دلیل چاہیے مجھے. پہلے دلیل بیان کریں. دلیل مطلب قرآن حدیث, پھر آگے کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم فی ادنی الارض. روم کون ہے؟ مومن تھے. کون تھے؟
نصرانی عیسائی تھے، اور کس نے مغلوب کیا؟ غالب کون تھے روم پہ؟ مومن تھے؟ کون تھے؟ ایرانی تھے، فارسی تھے، کون تھے وہ؟ آگ کے پجاری تھے، اہل کتاب اور آگ کے پجاری. اگر کمپیریٹیولی دیکھیں جی، بہتر کون ہے؟ اہل کتاب. غالب کون ہوئے؟ غالب آگ کے پجاری ہوئے. تو غلبت الروم، دونوں بے ایمان ہیں، دونوں کافر ہیں. اگر ایمان، یعنی ایمان نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ راضی ہے ان پہ؟ یہ وہ غلبہ ہے جو کوئی بھی انسان اپنی مادی طاقت سے حاصل کر سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کون سا حکم ہے؟ الحکم الکونی، شرعی نہیں. حکم شرعی وہ جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور کونی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اچھا، یہ تو اس کی مثال ہے. اس لیے یہ بات کیوں کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ غلبہ تو ہو گیا ہے، ہم نے جنگ لڑی، وہاں پہ رافضی بھی تھے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ قبر کے پجاری بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی، سارے تھے. اور دیکھیں افغانستان کی پہلی جنگ میں کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ تو کامیابی جب اصل کی طاقت ہو تو ہو سکتی ہے، اس کی مثال قومیہ موجود ہے. اچھا، اگر مادی طاقت نہ ہو اور صرف ایمان کی طاقت ہو جو بنیاد ہے، کامیابی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پھر ہو سکتی ہے. کیا دلیل ہے؟ بارک اللہ فیک. جنگ بدر میں، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر میں اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں دونوں طرفین کو، تو صحابہ کرام تعداد، اسلحہ اور کیا، سواری، ان کے لحاظ سے کافروں کے نسبت بالکل کم تھے، لیکن ان کے پاس ایسی طاقت تھی جو ان کے پاس نہ تھی، اور اسی طاقت سے غالب ہوئے. کیا تھی؟ ایمان کی طاقت. تو اس لیے ایمان کا ہونا بنیاد ہے. اللہ تعالی کی رضا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالی کی پسند ایمان سے جڑی ہوئی ہے. یہ کون سا حکم ہے؟ الحکم الشرعی، حکم شرعی کے مطابق اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جنگ بدر میں کافروں پر. آج امت میں جہاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آج امت میں یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں کامیابی اور نصرت کی، جس پر اللہ تعالی راضی ہے، وہ موجود ہیں، ایمان کی طاقت اور اصل و مادے کی طاقت. کیا موجود ہے؟ نہیں، فرینکلی بات کرتے ہیں. یعنی کوئی اگر کوئی شخص کہتا ہے تو مجھے بتائے، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو. ہے، جب میں امت کی بات کرتا ہوں تو اس میں صرف ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوتا، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، کیونکہ امت ایک ہے. ہم یہ کہتے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہو، یا چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ چین میں ہو، چاہے وہ فرانس میں ہو. تو پوری دنیا کے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں. آج اگر ہم ان مسلمانوں کو دیکھیں، کیا ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ ایمان کا حال تو ہم خود جانتے ہیں، ہمارے لیے عام یا بعض یا اکثر کی بات میں کروں گا. مسلمانوں کے لیے ان کا مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ وہ دعا اور پکار کے لیے کس ذات سے دعا کرتے اور پکارتے ہیں؟ وہ قربانی یا نظر نیاز کس کے لیے کرتے ہیں؟ مصیبت میں یا اچھے حالات میں کسے پکارتے ہیں؟ بات کسی چھپی ہوئی نہیں ہے. تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ عوام ایسا کرتے، اس سے بڑھ کے تعجب اس بات پہ ہے کہ ایسے علماء موجود ہیں جو ان شرکیات کو توحید سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ علماء ان شرکیات کو توحید لباس پہنا کر لوگوں میں پیش کرتے ہیں اور لوگ مان جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج اگر آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں بھی ہے اس کو چھوڑو. شرک کی بات کرتے ہیں تو وہ شیخ الاسلام ہے, بڑا درجہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان کی تو یہ طاقت ہے آج ہم مسلمانوں میں, مادی طاقت. میرے بھائیو, سوئی جانتے ہیں سوئی, جس سے اگر یہ کپڑا پھٹ جائے تو ہم محتاج ہوتے کہ اپنے کپڑے کو سی دے. جس سوئی کو ہم یوز کرتے تھے, پڑھے اس کو بھی لکھا ہوا کیا ہے, میڈ ان چائنا ہے. ہم مسلمانوں نے سوئی بنائی ہے. کیا ہم لوگوں نے اس آیت پہ عمل کیا ہے, وہ عید الحم من قوہ, اور کیا ہم نے مادی طاقت کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہم نے سوئی نہیں بنا, ہم نے ایٹم بم بنایا ہے. اب بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ بتاتے کیوں؟ میں سوئی کی بات آپ کو کہیں نا, بھائی ایٹم بم تو ہے نا مسلمانوں کے پاس. اللہ المستعان. مادی طاقت کی کمزوری کی انتہا دیکھیں کہ ہم اس طاقت میں اپنے دشمن کے محتاج ہیں. پتہ ہے جتنے بھی اسلحہ ہمارے پاس آج موجود ہے وہ دشمن کا ایکسپائر شدہ اسلحہ ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے, سمندر میں پھینکے گا, بے وقوفی ہے. بیچیں کون خریدنے والے ہیں؟ مسلمان. ہم خریدتے ہیں. یا وہ اسلحہ, جدید اسلحہ جس کا توڑ وہ پہلے بنا چکے ہیں. تو مادی طاقت میں بھی ہم کمزور ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں کمزور ہیں, دو پاور آپ کے پاس, ایک پیٹرول کی پاور ہے اور ایک ایٹم بم کی پاور ہے, تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے میرے بھائیو. میرے بھائی, جس پیٹرول کی آپ بات کرتے ہیں اس پیٹرول کو نکالنے والے کون ہیں؟ کون نکالتا ہے اسے؟ آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہ آپ زمین سے پیٹرول کو نکالیں. اور یاد رکھیں, یہ جتنی بھی پاور ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے اور ہماری ایمانی طاقت مضبوط ہوتی تو میں واللہ کہہ رہا ہوں, قسم کھا رہا ہوں, آج کافر ہمارے محتاج ہوتے. جب ہم نے بنیادی طاقت کو اپنے پس سے پش ڈال دیا ہے اور ایمانیات سے دوری اختیار کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے کہ تمہارے پاس طاقت بھی ہوگی اور تمہیں نظر بھی آئے گی, لیکن تم محتاج رہو گے, اپنے دشمنوں کے محتاج رہو گے اور کافروں کے محتاج رہو گے. تو میرے بھائیو, اب بھی وقت ہے. دیکھیے, رونا دھونا کب تک؟ روتے رہیں گے دھو, بس یہی کام ہے ہمارا. رونا دھونا بند کریں, ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, اور اٹھیں, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر کیا کریں؟ ان کا ایکسپائر شدہ اصل استعمال کریں ان کے خلاف؟ نہیں, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف واپس چلیں, لوٹیں اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو عذاب, یہ جو مصیبتیں طرح طرح کی امت پہ آج نازل ہو رہی ہیں, یہ چھوٹے عذاب ہیں. کیوں ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں, انابت کریں, رجوع کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے. بڑا عذاب کون سا ہے؟ دائمی عذاب, جہنم کا عذاب. تو یہ جھٹکے امت میں آتے ہیں نا بار بار, کبھی گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹکا لگے امت کو, کبھی قرآن مجید جلانے کی دھمکی آتی ہے. میرے بھائیو, یہ نفسیاتی عذاب ہے. ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر, بدن کا عذاب ہوتا ہے, اور اس سے بڑھ کر جو تکلیف دہ ہوتا ہے وہ ہے کون سا؟ نفسیاتی عذاب. اور یہ اس امت کی سزا ہے. جب ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ اپنایا اور بدعت پوری امت میں نعوذ باللہ کینسر کی طرح پھیل گئی. دیکھیں جیسے آگ لگتی ہے نا تو کیسے تیزی سے جاتی ہے, تو بدعت ایسے منتشر ہو گئی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبان کی حد تک رہ گئی. تو سزا کیا ملی؟ لوگوں نے کیا کیا, بدکاروں نے, کافروں نے, ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے, گستاخی کی. کتنا دکھ پہنچا امت کو, مسلمانوں کو تکلیف دے عذاب. یعنی زلزلے بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, وہ عذاب ہوتے ہیں, وقتی طور پہ ہوتے, چلا جاتا ہے. لیکن ایسا عذاب, ایسے نفسیاتی عذاب جو کئی سالوں تک ذہن سے اترتا نہیں ہے. اور جب ہم نے قرآن مجید کو پسے پوچھ ڈالا, اس پہ عمل نہ کیا, اس پہ تدبر نہ کیا, سمجھا نہیں, تو دوسرا کافر ظالم بدکار آیا, اس نے کہا میں قرآن مجید جلانا چاہتا ہوں. صرف جلانا نہیں چاہتا ہوں بلکہ انٹرنیشنل ڈے بنانا چاہتا ہوں. کس چیز کا؟ برن قرآن, نعوذ باللہ. جرت دیکھیں, یہ جرت کب ہوئی؟ ہم ابھی ذرا اپنے گرمام میں جا کے, ہمارا تعلق کیا رہا ہے قرآن مجید سے؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ آج ہم مسلمان قرآن مجید کی قدر و قیمت جانتے ہیں کیا؟ جو آج کل دہشت گردی کر رہے ہیں, بم بلاسٹ کر رہے ہیں, خود کش حملہ کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں اور معصوم جانیں لے رہے ہیں, کیا وہ یہ نہیں کہتے قرآن مجید میں اس کی دلیل و ثبوت موجود ہے؟ مجھے یاد ہے ایک پمفل چھپا تھا جب 9/11 کا سانحہ ہوا تھا, تو بڑا کافی جوش و خروش سے بعض لوگوں نے اسے تقسیم کیا, ایک مجھے بھی ملا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا, ذرا غور کرے کہ 9/11 کا سانحہ جو ہے یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سے موجود تھا کہ یہ ہونا تھا, اور قرآن مجید میں اس کا ثبوت سورۃ توبہ میں اس آیت کو بیان کیا, اور اس آیت میں سے یہاں تک بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس پیپر میں لکھا تھا کہ جس سٹریٹ پہ وہ دو ٹاور موجود, سٹریٹ کا نام کیا تھا؟ گرفنہار, پتہ نہیں ایسا کوئی ہے, وہ یہی لکھا ہوا تھا. تو قرآن کی آیت میں جرفنہارن, دیکھیں انگلش نام بھی قرآن میں موجود ہے, سٹریٹ کا نام بھی موجود ہے. 9/11 کیسے نکالا؟ پارے کا نمبر اور سورت کا نمبر. میرے بھائیو, کلمات کو اور حروف کو گن گن کر 2001 بھی نکال لیا. ان اللہ ان اللہ راجعون, پوری تاریخ نکال دی. اور اسلام اور مسلمان ایسے ظلم سے بری ہیں. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے خلاف جنگ کرتے تھے ایسے زندہ جلا دیتے تھے ان کو, ان کے بچوں کو بھی, ان کی عورتوں کو بھی, سب کو. یہ کون سا دین ہے, کون سا اسلام ہے؟ جب ہمارے مسلمان, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم قرآن مجید میں موجود ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور قرآن مجید ہم واقف ہیں, پڑھنے والے ہیں, تو جو دشمن جو غالب ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے آج ایک پاور دی ہے, اور وہ قرآن مجید بالکل ٹوٹلی ناواقف ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو اسے دھمکی دینی ہے کہ نہیں؟ اسے تو کہنا ہے جب تم لوگوں کا قرآن ہی ایسا ہے, تو پھر ایسی چیز, ایسی کتاب جو دہشت گردی کی طرف بلاتی ہے, معصوم جانوں پر ظلم کرنے کی طرف بلاتی ہے, تو اس کے دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی, غلطی ہم سے ہوئی. اللہ کی قسم, ان کی جرت نہ تھی, ان کی جرت نہیں کوئی ایسی بات کرے. لیکن جب غلطی ہم سے ہوتی ہے تو سزا بھی ہمیں ملتی ہے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. حرمت قرآن پر ایک درس ہے انشاءاللہ, اس پہ بات کروں گا تفصیل سے. میں آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح کروح منج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید کو سمجھنے کی, تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی الحمد رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.